الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى أهل بيته الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون. غرور کے موضوع پر ہماری گفتگو تقریباً ایک مہینے سے جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور موضوع کا تبادلہ کیا جائے گا. غرور کے سلسلے میں گزشتہ اتوار کو قرآن کی اسی آیت کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ تلک الدار الآخرہ، یہ دار آخرت، یہ قیامت کا گھر، یہ بہشت کی منزل ان لوگوں کے لیے ہے کہ الذین لا یریدون علواً فی الارض، جو زمین کے اندر غرور اور تکبر سے کام نہیں لیتے. اور جب وہ غرور نہیں کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ولا فسادا، اور کوئی فساد بھی برپا نہیں ہوتا. اور جب فساد برپا نہیں ہوتا تو نتیجے میں والعاقبت للمتقین، یہ عاقبت، یہ آخرت کی جنت جو ہے متقیوں کے لیے ہوتی ہے. یعنی جو فساد برپا نہیں کرتے اور کبر و غرور نہیں کرتے وہ متقی بن جاتے ہیں خود بخود. تقوی کی منزل بغیر غرور کو چھوڑے ہوئے حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایمان جعفر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اصول الکفر ثلاثہ، کفر کی بنیاد، کفر کے اصول، کفر کی حقیقت کیا ہے؟ ثلاثہ تین چیزیں. پہلی چیز الحرص والحسد والاستکبار، حرص کرنا، کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو یہ خواہش کرنا کہ چیز اس کے پاس نہ رہے، ہمارے پاس رہے یا نہ رہے، بہرحال اس کے پاس نہ رہے، یہ کہلاتا ہے حسد. اور حرص اس سے کچھ مختلف چیز ہے، حرص ہے کہ جس چیز سے آپ کو روکا جائے، جس چیز سے منع کیا جائے، اسی چیز کی طرف آپ لپکے، اسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں. جو قانون بنایا جائے، جو بندش کی جائے، جو رکاوٹ آپ کے راستے میں ڈالی جائے آپ اس کو توڑ دیں، کسی قانون کی پرواہ نہ کریں، اسے کہتے ہیں حرص. حسد کا جہاں تک تعلق ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ حسد جو ہے کفر کا ایک رکن ہے، کفر کی ایک بنیاد ہے، کفر کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے. اب جس کے دل میں حرص ہے یا حسد ہے یا غرور ہے تو سمجھیے کہ اس کے دل میں کفر کا ایک حصہ داخل ہو گیا، اور اگر دو چیزیں ہیں تو دو حصے داخل ہو گئے، اور اگر تینوں چیزیں موجود ہیں خدا کے فضل سے سمجھیے کہ پورے کافر بن گئے. حرص کے بارے میں تو چھوڑیے، لیکن حسد کے بارے میں فرما رہے ہیں امام کہ اپنا آدم، آدم کے بیٹے ہے تو قتل صاحب، جب ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو، اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو قتل کیا تو جذبہ کیا تھا؟ جذبہ یہی جذبہ حسد. اس کی زیادہ تشریح جب حسد کے موضوع پر ہماری جو شروع ہوگی اس وقت آئے. تیسری چیز الاستکبار، جس سے اس وقت ہمیں کام ہے. استکبار کرنے والا کون تھا؟ یعنی ہم تمام حضرات جو غرور کرتے ہیں تو وہ ہمارا لیڈر کون ہے، وہ ہمارا نائب کون ہے، وہ ہمارا امام کون ہے، وہ ہمارا پیشوا کون ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں، یہ بنیاد کا ڈالنے والا کون ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ ول استکبار ہو ابلیس، ہمارا جو امام ہو گیا، جو ہماری جو قیادت کرنے والا ہو گیا، ہمارے گروپ کا جو لیڈر ہو گیا وہ ہے جناب ابلیس صاحب. کب کیا انہوں نے استکبار؟ ہے تو ہمارا وجود آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حکم کیا گیا انہیں کہ آدم کو سجدہ کرو. مشہور واقعہ ہے، اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا. تو کیا کیا اس نے؟ فابا واستکبر، انکار کر دیا اور استکبار کر دیا. تو ادھر آدم جو ہے ان کے خلاف سب سے پہلا غرور حضرت ابلیس کر رہے ہیں. لیکن تماشا یہ ہے، تحفہ تماشا یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ آدمی، آدم کے بیٹے، بجائے اس کے کہ آدم کے نقش و قدم پر چلتے، وہ چل رہے ہیں جناب ابلیس کے نقش و قدم پر. تمام کے تمام دنیا ایسی کبر و غرور سے بھری ہوئی ہے، بات بات جو غرور ہوتا ہے. رسول ایک دفعہ جا رہے تھے امیر المومنین کے ساتھ، کہ راستے میں دیکھا انہوں نے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے چاروں طرف مجمع ہے. کے غرور کی واقعی تک چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے. رسول نے پوچھا کہ فقال ما حاضر الجماعت، یہ جماعت کے گروہ کس لیے کھڑا ہوا ہے یہاں پہ؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ کچھ پاگل لوگ ہیں، لوگ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے شوق سے. کوئی پاگل آ گیا یہ سمجھتے کہ سب سے بڑے پاگل تو ہم ہی ہیں، لیکن پھر بھی تماشا دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جس کا دماغ جاتا رہا یہ پاگل نہیں ہے. حاضر المبتلا، یہ ایک مرض کا شکار ہے، ایک مرض میں گرفتار ہے، چمراک مت اڑاؤ، اس کے اوپر استنزا مت کرو، تعان مت کرو، اس پر مت ہنسو، بلکہ لیکن المجنون، پاگل تو وہ ہے، رسول بتلا رہے ہیں پاگل وہ ہے کہ الذی یقطعو بجدیہ، کہ جو شخص اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا رہتا ہے، کب؟ فی مشیئہ حالت استکبار، جب چل رہا ہے تو ہاتھوں کو کبر و غرور کے عالم میں حرکت دے رہا ہے. اور واضح کر رہے ہیں رسول، وَيَتَفَجْتَرُ مَوْقَبَيْهِ فِي مَنَامِهِ، اور جب وہ کسی راستے سے گزرتا ہے تو سینے کو تان کر چلتا ہے، اپنے دونوں منقب، اپنی دونوں جو شانے ہیں ان کو تان لیتا ہے کہ دیکھو، ہم کو دیکھو، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں. یہ ہے پاگل، الَّذِي يَتَمَنِّي عَلَى اللَّهِ جَنَّتُهُ، اللہ سے کہتا ہے ہر نماز کے بعد، پانچوں وقت کی نماز کے بعد، کہ بارِ الٰہی مجھے جنت دے دے، جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرما، لیکن وہ ہوا قائم فی معصیت، اور نکلتا ہے مسجد سے تو اللہ کی معصیت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مسجد سے نکلتے ہی، لیکن جب نماز میں جاتا ہے تو اس وقت دعا ہوتی ہے کہ بارِ الٰہی مجھے جنت دے دے. تو رسول فرما رہے ہیں کہ المجنون الذی، تو مجنون جو ہے وہ یہی شخص جس کا جناب خراب ہو جائے اسے پاگل مت کہو، بلکہ پاگل اسے کہو جو غرور کے عالم میں راستے کو طے کرے اور ایسی چیز کی خواہش کرے جس چیز کا وہ حقدار نہیں ہے، کہ خود اس چیز کی مخالفت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بارِ الٰہی مجھے جنت دے دے، مجھے جنت میں اونچے مقام عطا فرما. اور حالت یہ ہے کہ ہر موقع پر، یہاں تک کہ خود نماز کے اندر بھی، اللہ کے ساتھ پریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد شروع ختم کر کے اس کو جاؤں اور اپنے کام کروں. تو ایسا شخص پاگل ہے جس کا دماغ چل جائے وہ پاگل نہیں. تو یہ مغرور حضرات جو اپنے آپ کو اپنے سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں سمجھتے، یاد رکھیے ان سے بڑا پاگل اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. بقول رسول کے، رسول کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. غالباً مجمع اس وقت اپنا ہے، ظاہراً دلی اعتبار میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہوگا پرسموں نے میں، لیکن ظاہراً تو اس لیے وہ ایک واقعہ مختصر تھا، اس لیے ابن جوزی کا واقعہ سب آپ حضرات نے سنا ہے کہ ممبر پر جا کر جب سلونی کہا تھا تو کیا نتیجہ ہوا، کہ بڑھیا عورت جو تھی وہ جواب دیتی ہے اور اس کو شرمندہ کرتی ہے. پھر بھی ہو سکتا ہے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے، اس لیے اس واقعے کو تفصیل سے نہیں بیان کرتا کہ بہرحال مسلمانوں کے کسی مسلم میں ثبوت رہنما کی توہین ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات واقف ہیں اس واقعے سے کہ جب اس نے غرور کیا تو خدا نے اس کے غرور کا نتیجہ کیا دکھایا، کہ ایک گڑیا، ایک جاہلہ جس کو جاہل سمجھتا ہے، وہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کو جواب دے کر چپ کراتی ہے. تو یہ غرور کے موقع پر ہر جگہ یہی ہوتا ہے، خود قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، خدا کہہ رہا کہ دیکھو تم لوگ کہ ہم نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے سکونوں والے نہر انہوں نے بنائے تھے، جنت ارم بنا کر بیٹھے، ایسی ویسی جنت نہیں تھی، خود خدا کہہ رہا ہے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ہم اور آپ تعریف کریں، تعریف دان تعریف کریں، کوئی واقعہ پڑھ کر آدمی تعریف کرے تو دوسری بات ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ جیسی جنت وہ لوگ بنا گئے ایسی جنت آج تک دنیا میں کبھی نہیں بنائی گئی، خود خدا تعریف کر رہا ہے. اور بعض روایات کے مطابق جنت کے جو سات یا آٹھ درجے ہیں اس میں سے ایک درجہ درجہ ارم ہے، تو یہی بہشت ارم تھی جس کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ اس کو اٹھا کر اپنی جنت کا ایک درجہ بنا دیا. تو اس کی بنیاد اسی کبر و غرور کے اوپر رکھی گئی کہ شداد جب پوری دنیا کا حاکم بن گیا اپنے بھائی شدید کے مرنے کے بعد، اور پوری دنیا پر اس کی حکومت ہو گئی، اور ان چار آدمیوں میں سے ایک آدمی ہوا کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی تھی، جب شداد کے سامنے ہم ایسا کوئی جا کر ٹکرا لیا اس سے، اور اسے کہنے لگا کہ غرور مت کرو، تکبر مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، پوچھنے لگا کہ اللہ کی عبادت سے مل کیا جائے گا، بہت کچھ ملے گا، بڑے بڑے عہدے ملیں گے، دنیا میں اونچا مقام ہوگا تمہارا. تو کہنے لگا کہ اب میں دنیا کا حاکم ہوں، مجھ سے اونچا مقام اب دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، اب تو مجھے کوئی کسی اونچے مقام کی پرواہ نہیں ہے، یہ مقام میرے لیے کافی. تو پھر وہی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جنت ملے گی آخرت میں. پوچھا اس نے کہ جنت کیا چیز ہوتی ہے؟ جنت ایک باغ ہوتا ہے جس میں نواس ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, مکانات ہوتے ہیں, محل ہوتے ہیں, ہر نعمت ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں خود اپنی جنت بناؤں گا, مجھے تمہارے خدا کی جنت نہیں چاہیے. اور ان کو حکم دے دیا جنت کی تعمیر کا. تب جنت تعمیر ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس سب کو حکم دیا گیا تھا تم خدا کی اطاعت کرو, اور یہ اطاعت نہیں کرنا چاہتا. اطاعت نہ کرنے میں ایک نقصان تھا کہ جنت ہاتھ سے چلی جائے گی. تو اس نے کہا کہ نہیں, اپنی جنت بناؤں, اپنی جنت میں خود بناؤں گا. جنت اس نے بنانا شروع کر دیا. ایک لاکھ مزدور مہیا کیے گئے, پروجیکٹ, پورا پروجیکٹ جنت کی تیاری کے لیے بنایا گیا. 1000 آفیسرس کو بھرتی کیا گیا, ان کے نیچے 1000 ماتحت تھے. یہ غالباً 1,00,000 کے 10,00,000 کے قریب بن جاتے. پورا ایک پروجیکٹ تیار ہو گیا, اور اس طریقے سے کام ہوتا ہے پروجیکٹ میں. بڑی اس رفتاری سے کام شروع ہوا کہ 100 برس لگ گئے, اور اس کے بعد جا کر تعمیر ہو گیا. طریقہ تعمیر یہ تھا کہ زمین کو اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا, وہاں سے اس کی بنیاد رکھی گئی. ہمارے ابھی جن پلازا میں بھی غالباً پانی نکل آیا تھا چلے نا, تو وہاں سے اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اس کے بعد ایک منٹ سونے کی, اس کے اوپر چاندی کی, پھر سونے کی, پھر چاندی کی, اس طریقے سے ہو رہا ہے. بڑھ رہی ہے سر جنت, لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور جا رہے ہیں, سیر کر رہے ہیں. وہ جنت تعمیر ہو گئی, سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں. بیچ میں اینٹوں کو ملانے کے لیے مسالہ بنایا گیا موتی اور ہیرے اور جواہرات کا. زمین جو تھی وہ مشک اور امبر کی تیار کی گئی. بن گئی جنت. 1000 محل ہیں اس جنت کے اندر. ہر محل کے سامنے درخت ہے. درخت کے پتے جو ہیں وہ زبردست کے ہیں, پھل جو ہیں وہ موتی کے بنائے گئے تھے. وہ درخت جو تھا وہ سونے کا بنایا گیا. تو گئے, پوری جنت وغیرہ تعمیر ہو گئی. اب وہ آ رہے ہیں سجاد صاحب اپنے غرور میں اکڑتے ہوئے کہ میں نے خدا کی جنت کا مقابلہ کر لیا, اور خود یہ جنت خدا تعریف کر رہا ہے کہ ہاں واقعی میں اس نے کوشش کر لی, جتنا ایک انسان کے بس میں تھا ویسا اس نے بنا لیا. کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد, کہ اس جیسی جنت کبھی نہیں بنائی گئی. اس کا نام اپنے دادا اور نانا کے نام پر رکھا, جنت ایران. جب وہ داخل ہوتا ہے اس جنت میں, اس وقت مشہور آتا ہے کہ ایک قدم باہر تھا, ایک قدم اندر تھا, اسی وقت اس کی روح کو قبض کیا گیا. تو اب جو غرور کا پتلا جب اس کی روح کو قبض کیا جا رہا ہے, تو ملک الموت جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنا اس کو ملک الموت کو افسوس ہو رہا ہے اس کے مرنے کا. خدا نے اس نے ذریعہ لیا, سمجھ لیجیے اس طرح سے بلا کر, کیا ہے ملک الموت, تمہیں بہت رنج ہو رہا ہے اس کے مرنے پر, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بارہ الہ, میرا کام ہی یہی ہے 24 گھنٹے لوگوں کی روحیں قبض کرنا. لیکن جو موقع ایسے تھے کہ جب میں بھی رنج کے مارے اپنے آنکھوں کو نہ روک سکا. پہلا موقع تو یہی ہے کہ ایک تیرا بندہ جس کو تم نے اتنی قدرت دی, اتنی صلاحیت دی, اس نے اپنی صلاحیت کو استعمال کیا اور اتنی بڑی جنت بنا لی, لیکن وہ بندہ اپنی جنت کو نہ دیکھ سکا. تو اس لیے اس رنج کے مارے اس کی حقیقت کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور دوسرا موقع وہ تھا جب یہ انسان کی حقیقت, دوسرا موقع وہ تھا کہ جب اب سے 1000 سال پہلے تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ پناہ سمندر میں جو کشتی بہ رہی ہے, اس کشتی کو میں ڈبو دوں. میں گیا وہاں, وہاں جا کر میں نے کشتی کو ڈبو دیا. لیکن تیرا حکم تھا کہ اس کشتی پر ایک حاملہ عورت ہے, اس عورت کو نہیں ڈوبنا چاہیے, کیونکہ میرے بات یہ حکم نہیں پہنچا تھا کہ اس کی قبض کیا جائے. عورت کی, اس کی عورت بچ گئی کشتی کے تختے کے اوپر, تیرتی ہوئی چلی جا رہی تھی. پھر 3 دن کے بعد اسی عورت کے بچہ پیدا ہوا اسی تختے کے اوپر. پھر جب تیرا یہ حکم میرے پاس پہنچا کہ اب جا کر میں اس عورت کی روح کو قبض کروں, اور میں گیا اور عورت کی روح کو میں نے قبض کیا, تو اس وقت بھی رنج کے مارے میں آنکھوں سے آنسو نکلا. اتنا بڑا سمندر, ایک واحد لکڑی کا تختہ, اور اس کے اوپر صرف ایک بچہ ہے جس کی ماں بھی نہ تھی. اب یہ کیسے زندہ رہے گا, کس طریقے سے بچ سکتا؟ میں اس بچے کی بے کسی کو, اس کی تنہائی کو, اور اس کی لاچاری کو دیکھ کر اپنے آنسو جھانا روک سکتا. تو یہ دوسرا موقع تھا جب مجھے افسوس ہوا. یہی دو موقع تھا. جب انسان کی حقیقت کو دیکھ کے کس چیز پر وہ کبر و غرور کرتا ہے. خدا نے کہا کہ اے ملک الموت, وہ بچہ جس کے رونے پر, جس کے زندہ رہنے پر تجھے اتنا افسوس ہوا اور اتنا رنج ہوا, اس بچے کو میں نے بچایا. وہ تختہ بہتا بہتا کنارے پر آیا. کنارے پر آ کر بچہ جو تھا, جب اس تختہ ٹکرایا کنارے سے, تو بچہ اچھل کر گرا کنارے کے اوپر, درخت کے سائے کے نیچے جا کر گرا. ایک کرنی تھی, گرنی تھی, اس کے دل میں میں نے محبت پیدا کر دی. وہ روزانہ آ کر صبح شام اس کے دودھ پلائے چکر دی. جب یہ 2 سال کا ہو گیا, تو ایک قافلہ جو جا رہا تھا, میں نے اس کا راستہ بھٹکا دیا. بھٹک کر ادھر نکل آیا, یہاں اس بچے کو پایا اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے گیا, اور اس کے بعد وہ بچہ پلا بڑھا, اس نے ترقی کی, اور یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے وہ بچہ یہی شداد بادشاہ تھا جو تمام دنیا کا حاکم بن گیا. انسان نے رب دن بسم, انسان اپنے رب کا کتنا نا شکرا, تو اس خدا کے مقابلے پر خدائی کا دعویٰ کرنے لگا جس خدا نے اس کو ایسے مقام سے بچایا, جس خدا نے اس کو ایسی مصیبتوں سے نکالا اور اس مقام تک پہنچا دیا, وہ انسان خدا کے مقابلے پر آیا, جنت بنا بیٹھا, خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. یہی ہماری اور آپ کی مصیبت ہے کہ الاولى نطفة والاخرى جعفة, کہ جب امیر اس کے آگے چھوڑ دیے, جب حضرت عمر سے مناظرہ ہوا ہمارے بہت ہی مقدس صحابی جناب سلمان فارسی کا, اور ان کو تانا دیا گیا کہ تم جو ہو ایک مجوسی ہو, ایک فارسی تھے پہلے, پھر بعد میں اسلام لیا ہے, عرب نہیں ہو, عجمی ہو, تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اے عمر, اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے لیکن ہماری حقیقت یہ ہے کہ الاولى نطفة, کہ ہماری ابتدا نجاست سے ہوتی ہے, منی سے ہوتی ہے, اور ہم گلے نجس سے, اوکھرا جے پتو, جب ہم مر جائیں گے تو پھر مردار ہوگا, پھر ہماری اور تمہاری حقیقت ایک جیسی ہو جائے گی. جب مر جائیں, مرنے سے پہلے اس وقت کون ہے جو غرور کرے کہ میں عربی ہوں تم عجمی ہوں, میں کالا ہوں تم گورا ہوں, میں عالم ہوں تم جاہل ہوں, میں مالدار ہوں تم غریب ہوں. اس وقت ہر انسان برابر ہوتا ہے کہ اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تب بھی, اور دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تب بھی, کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن انسان کبھی اس بات پر غور نہیں کرتا, بلکہ اتنا تعصب پوچھ کر خراب ہوا ہے انسان میں, اتنا کبر و غرور موجود ہے انسان میں کہ جنگ یہ بدل جاری ہے. مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل, وہ مقابلہ کرتے کرتے عمر نامی ایک انصاری تھے ان کے مقابلے پر آ گیا. مقابلہ ہوا, عمر نے اس کے مارا, اس نے عمر کے مارا, اور اس کے بعد دونوں کا ہاتھ کٹ گیا. جب ہاتھ کٹ گیا تو وہ گر گیا زمین پر. زمین پر گرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود, جو رسول کے بہت ہی بڑے صحابی ہیں اور امیر المؤمنین کے بھی بہت ہی مقرب صحابی تھے, کہ جن کے بارے میں امیر المؤمنین کا یہ فرمان ہے عبداللہ ابن مسعود, کہ دنیا چھ آدمیوں کے لیے پیدا کی گئی جن میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. تو یہ عبداللہ ابن مسعود جو تھے, یہ آ گئے لڑتے لڑتے ابو جہل کے سامنے, وہ زمین پر گرا ہوا اور اس کے سینے کے اوپر سوار ہو گئے, اس کے سینے پر سوار. تو اب یہ کبر و غرور کی انتہا دیکھیے کہ مرنے کے قریب گردن کے اوپر تلوار رکھی جا چکی ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے ابو جہل کہ اے عبداللہ, میری صرف ایک خواہش, مرنے والا تھا, وقت آخر تھا, ہر شخص خواہش کو سنتا ہے اور پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پوچھا کہ اے ابو جہل, تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو کہا عبداللہ ابن مسعود نے, عبداللہ ابن مسعود سے کہ اے ابو جہل, ابو جہل نے کہا کہ اے عبداللہ, میری صرف ایک خواہش ہے کہ تم میرے سینے سے اتر جاؤ اور کسی بنو حاشم کے آدمی کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ میرے سر کو قلم کرے. میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ غیر حاشمی جو مجھ سے درجے میں کم ہے وہ مجھے قتل کرے. کبر و غرور کی یہ انتہا ہے کہ قاتل بھی جا رہا ہے کہ میرا قاتل بھی جو ہے کوئی کم درجے کا انسان نہ ہو. عبداللہ ابن مسعود نے جب اس کی خواہش کو ٹھکرا دیا تو کہنے لگا کہ پھر ایک اور خواہش ہے, وہ خواہش یہ ہے کہ میرے سر کو میری گردن سمیت جدا کر دوں. عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن مسعود, میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا سر میری گردن کے سمیت جدا ہو تو دیکھنے میں بھی وہ خوبصورت معلوم ہو اور اس میں ایک وقار اور ایک دبدبا ہو. یہ حالت ہے اس کی کہ مر رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, سر جدا ہو رہا ہے, لیکن اس وقت بھی یہ حالت ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ غرور جو ہے یہ نہ ختم ہونے کا. عبداللہ ابن مسعود نے یہی جواب دیا کہ بیچ منہ سے, منہ کے بیچ سے تلوار رکھ کر اس کے سر کو کاٹا تاکہ وہ جتنا ذلیل دکھائی دے سکتا تھا دکھائی دے, اور اس کے بعد جب رسول کو جا کر دیا تو رسول نے سیدھا شکر ادا کیا. تو انسان کی یہ کیفیت ہے کہ مرنے کے وقت بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا غرور جو ہے وہ میرے سر سے نہ جانے کا. اور بہت سے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اعمال کا غرور کرتے ہیں. پہنچے جناب عمران ابن حفص, امام جعفر صادق علیہ السلام و السلام علیہ وسلم. جب پہنچے وہ تو امام نے اسے فرمایا کہ من ذهب الى انه على الاخره فضلا فهو من المتقدمين. تو اے عمران, میری ایک نصیحت کو یاد رکھو, باقی تمام باتیں جو اس سے پہلے بتلائی جا چکی ہیں ان کے علاوہ, کہ جو شخص صرف اتنا سمجھ لے کہ میں جو ہوں دوسرے شخص سے بہتر اعمال رکھتا ہوں, تو فهو من المتقدمين, تو یہ شخص بھی غرور کرنے والوں میں سے ہوگا. عمران نے پوچھا کہ یا مولا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص گناہ کر رہا ہے, برائیاں کر رہا ہے, اسلام بھی نہیں لایا, حالت کفر کے اندر ہے, کہ اسلام لایا لیکن ایمان نہیں لایا, تو
تو پھر اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہرحال اس سے تو بہتر ہیں. امام نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہ کرنا, یہ ہو سکتا ہے کہ ان یکون لہ غفرا, کہ جب تم نے اس کو دیکھا اس کے دوسرے ہی دن یہ ایمان بھی لیا ہے اور نیک اعمال کرنا بھی شروع کر دیا اور اس کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام اعمال جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم آج صحیح ہو لیکن کل راہ حق سے بھٹک جاؤ. تو جب تک کہ تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ تم آخری سانس تک مومن رہو گے اور وہ شخص آخری سانس تک کافر رہے گا, اس وقت تک تمہیں کبھی اپنے اعمال کے اوپر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے جناب موسیٰ کا واقعہ گزشتہ اتوار کو نامکمل رہ گیا تھا کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ جناب موسیٰ کے سامنے شیطان آیا اور شیطان نے سلام کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اے موسیٰ میں تمہیں سلام کرنے کو حاضر ہوا ہوں کیونکہ تمہارا بہت بڑا مقام ہے. اور جناب موسیٰ نے یہ پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم خدا کے مومن بندوں کے اوپر تسلط اختیار کر لیتی ہو, تو اس نے یہی کہا تھا کہ جب کوئی مومن بندہ اپنے اعمال کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اس وقت سے میں اس کے اوپر تسلط حاصل کرنا شروع کر دیتا. اور اس کے ضمن میں جناب رسالت مآب نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے بعد جناب داؤد پر یہ وحی نازل ہوئی کہ یا داؤد بشر المنذرین وانذر الصدیقین, کہ جو گناہگار ہیں ان کو جا کر خوشخبری سنا, اور جو نیک کام کرنے والے ہیں راست باز ہیں پاک باز ہیں صحیح راستے پر ہیں انہیں جا کر ڈراؤ. جناب داؤد کو تعجب ہوا تھا کہ بار الہ گناہگاروں کو جا کر کیا خوشخبری سناؤ, گناہگار یہ کیا اس قابل ہیں کہ انہیں خوشخبری سنائی جائے, اور جو صحیح لوگ ہیں متقی لوگ ہیں صحیح راستے پر ہیں انہیں کس چیز سے ڈرایا جائے, وہ تو صحیح راستے پر. یہی جواب آیا تھا خدا کی بارگاہ سے کہ یا داؤد بشر المنذرین, گناہگاروں کو جا کر یہ خوشخبری سناؤ کہ انی اقبل التوبہ, کہ میں توبہ کا قبول کرنے والا ہوں, میری درگاہ سے مایوس نہ ہو جائیں, وہ گناہ کر چکے ہیں لیکن اب بھی اگر وہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں. انی اقبل التوبہ وعفو عن الذنب, اور گناہوں کا معاف کرنے والا ہوں, میری درگاہ کا دروازہ بند نہیں, جس وقت چاہیں وہ آ جائیں, بس شرط یہ ہے کہ حالت یاس میں نہ آئیں. حالت جس وقت موت قریب آ چکی ہے اس وقت نہ آئیں, اس وقت آئیں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن اس کے علاوہ جس وقت بھی جو گناہگار خدا کی بارگاہ میں جانا چاہے اس کے لیے دروازہ کھلا. وہ اندھیرے صدیقین, اور نیک بندوں کو جا کر ڈراؤ کہ اللہ یعجبکم علی اعمالہ, کہ کبھی اپنے اعمال کے اوپر عجب مت کرو, کبھی اپنے اعمال پر غرور مت کرو, کبھی اپنے اعمال پر فخر مت کرو کہ ہمارے اعمال اس سے بہتر ہیں, ہم نے اتنے بہتر اعمال انجام دیے, ہم سے بہتر اس دنیا میں کوئی نہیں. کبھی مت سوچو کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدًا نَصِيبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا خَلَقَ, کہ کتنا ہی بہترین عمل کرنے والا بندہ ہو لیکن جب وہ حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں پہنچے گا تو یاد رکھو اس کے لیے سوائے ہلاکت کی اور کوئی راستہ نہیں. جہاں تک خالص اعمال کا تعلق ہے تو خالص اعمال کی بنیاد پر یاد رکھیے کوئی بندہ کبھی نہیں بخشا جا سکتا, کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا ہر عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہاں تک کہ واقعہ تو بیان نہیں کرنا ہے, صرف ایک ہلکا سا اشارہ کہ ایک شخص نے علامہ مجلسی جیسی عظیم الشان شخصیت کو, جنہوں نے بہار الانوار لکھی, حیات القلوب لکھی, حق الیقین لکھی, فضیلت المستقین لکھی, اور جو ان کے کارنامے اور جو ان کے فضائل ہیں ائمہ کی نگاہ میں بھی وفود کی نگاہ میں بھی جو لوگوں نے خواب دیکھے ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب ان کو خواب میں دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا ہر نیک عمل ٹھکرا دیا گیا, ہر نیک عمل میں کوئی نہ کوئی خرابی نہیں کرائی, صرف ایک عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے میں بخش دیا گیا. تو وہ علامہ مجلسی جیسی عظیم شخصیت کا یہ حال ہے کہ ان کے ہر عمل کو ٹھکرایا جا رہا ہے, اس لیے کہ خالص اگر عمل کی بنیاد پر حساب کتاب ہو تو کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ہر عمل خالص, کبھی نہ کبھی نماز روزہ اگر پڑھنے والا بھی ہے تو اکثریت اپنی عادت کی وجہ سے پڑھتی ہے, ورنہ کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچی اور یہ حالت نہیں ہو سکتی. یہ صرف آپ کے خطاب نہیں ہے, بڑے بڑے علماء کا یہ خطاب ہے. ہر کیا جانتا ہے کہ نماز میں وہ خضوع وہ خشوع وہ تضرع نہیں ہوتا ہماری نماز میں جو ہونا چاہیے, اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اعمال ایک نیت سے نہیں کرتے, ایک عادت پڑی فطرت ثانیہ بن گئی ہے, اگر نہ کرے تو گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, رہا نہیں جاتا, کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی چیز کھو گئی ہے, کوئی کام ہم سے چھٹ گیا ہے, جس کی وجہ سے انسان گھبرا کر نماز اور روزے کی طرف اور اپنی عبادات کی طرف پہنچتا ہے. تو اعمال کی بنیاد کے اوپر اگر فخر کیا جائے, اگر غرور کیا جائے, غرور کے باقی جو طریقے ہیں حسن دولت طاقت اس پر بحث ہو چکی ہے, آخری طریقہ جو آپ حضرات کے لیے ہے, کیونکہ آپ حضرات ماشاء اللہ سے خدا کی فضل سے اعمال کو بجا لاتے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ اگر عمل کے اندر بھی غرور کا شائبہ تک پیدا ہو گیا تو وہ عمل ٹھکرا دیا جائے. جیسے خود حدیث ہے کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ میں سب سے بہترین شریک ہوں, سب سے بہترین پارٹنر ہوں, کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ اور کسی اور کے ساتھ مل کر کوئی عبادت کرتا ہے یعنی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بھی اللہ کے لیے اپنی فطرت کو سنوارنے کے لیے بھی کہ عادت ہے تو گھبرا رہے ہیں گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی. ان دونوں وجوہات سے کوئی عبادت کرتا ہے تو میں بہترین شریک ہوں, اپنا حصہ بھی اس دوسرے شخص کو دے دیتا ہوں. اگر آپ اپنی فطرت کی وجہ سے گھبراہٹ کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو کچھ پتہ نہیں اللہ کی نیت کی خدا وہ بھی اسی گھبراہٹ اور فطرت کو دے دے گا. جب تم لے جاؤ پھر میری درگاہ میں مسا دے. تو یاد رکھیے کوئی عمل جو ہے عمل خالص بہت کم ہوتے ہیں, خلوص اور اخلاص جب عمل میں ہوتا ہے تو بہت ہی کم ہوتے ہیں, لیکن اگر ہو جائے کسی عمل میں تو پھر اس عمل کا کیا کہیں گے. کسی عمل کے اوپر کبھی غرور مت کیجیے, ہمیشہ یہی سمجھتے رہیے کہ ماں اور اپنا عبادت بار الہ ہم نے تیرے عبادت کے حق کو ادا نہیں کیا. جو کچھ بھی اپنی فطرت اپنی زندگی اپنی سیرت میں جو کچھ جس طریقے پر چل رہے ہیں اس میں کبھی کسی چیز پر غرور مت کیجیے, کیونکہ آج پروگرام ذرا لیٹ شروع ہوا تھا اور پورا وقت تو ہو گیا ہے. اخلاقیات کا اگرچہ موضوع غرور کا ختم نہیں ہوا, لیکن انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے ظلم و ستم پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے, اور ایک یا دو ہفتے کے بعد پھر ہم غرور کی ضد توازو کے اوپر چلے جائیں گے. غرور ہے غرور کرنا, توازو یعنی اپنی انتظار کرنا, عاجز بنا کر اپنے آپ کو پیش کرنا. یا تو اگلے ہی اتوار سے شروع کر دیں گے توازو پر غرور کی ضد, یا ظلم و ستم کی تقریر بیچ میں آ جائے گی دو ہفتے تک, اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پر چلے جائیں گے. بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی میں ان اخلاقی باتوں پر عمل کی پابندی کریں. نجاسات اور مظاہرات کے سلسلے میں ہماری بحث چل رہی تھی, تو مناسب یہی سمجھا گیا ہے کہ مظاہرات کو بھی لیا جائے اور دوسرے جو اہم موضوعات ہیں. ایک ہفتے یہ ہو جائے گا, ایک ہفتے ہم کسی اور موضوع کو لے لیا کریں گے, اس طریقے سے متبادل طریقے سے پروگرام کو چلایا جائے گا. آج ارادہ یہ تھا کہ کچھ پگڑی کے مسائل بھی بہت اہم مسائل ہیں, کچھ بینکنگ کے مسائل اور کچھ متفرق مسائل بتائے جائیں, لیکن چونکہ گزشتہ اتوار ہماری آخری اتوار ہوگی محرم الحرام سے پہلے, اس لیے اس میں کچھ محرم کے مسائل کا تذکرہ کرنا بھی ضروری تھا. محرم کے مسائل کافی ہیں, اس میں سے کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے, ورنہ خطرہ ہے کہیں آپ ان کو طریقے نہ پھینک دیں اٹھا کر. اس لیے مسائل کو بہت کم ہی رکھا جائے گا, وہ مسائل جس کو آپ برداشت کر سکتے, تو پھر وقت بچے گا تو اس کے اندر ہم سے دوسرے جو اہمیت کے ضروری اہمیت کے اور فوری اہمیت کے مسائل ہیں ان کے اوپر ہم اپنی بحث کریں گے, اور اس سلسلہ چلتا رہے گا. مظاہرہ ختم ہو جاتا اگر وقت اتنا نہ چلا جاتا, لیکن آئندہ تقریب کے اندر اندر موضوع ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد سے بڑی موضوعات آئیں گے جو کہ فوری اہمیت ہے. مظاہرات کے سلسلے میں آپ کی معذرت کے ساتھ السلام علیکم, اور ان حضرات سے معذرت کے ساتھ کہ یہ بہت اس موضوع کو پڑھ چکے ہیں اور وہ دور ہوں گے, 15-20 منٹ ہے, اسی مہینے سے آپ بھی اس بات کو برداشت کر لیں, اس کے بعد ان شاء اللہ آئندہ سے یہ موضوع ختم ہو جائے گا. کہ مظاہرات میں زمین گزر چکی ہے, وہ پانی کے مسائل جل جاتے ہیں اتنے کم سے کم. پانی جو ہے وہ نجس لائن کے علاوہ دنیا کی ہر نجس چیز کو پاک کر دیتا, لیکن چند شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ جس پانی سے کسی چیز کو آپ پاک کر رہے ہیں, مظاہرات کا موٹا سا اصول یہی ہے کہ جو ہمارے عقائد کا ہے کہ صرف وہ چیز پاک کر سکتی ہے جو پہلے خود پاک ہو, جو چیز خود پاک نہ ہو وہ کبھی کسی دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا, جو خود گناہگار ہو وہ کبھی کسی گناہگار کو صحیح راستے پر نہیں لے جا سکتا. اسی طریقے سے جو چیز خود پاک نہیں ہے وہ کبھی کسی اور چیز کو پاک نہیں کر سکتی. تو پانی کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ اس وقت وہ پانی بھی پاک ہو جس سے ہم کسی نجس چیز کو پاک کرنے جا رہے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ پانی مطلق ہو, مضاف نہ ہو, مطلق یعنی خالص پانی. تیسری شرط یہ ہے, اس میں اگر اس کو جلدی لینا ہے, اگر کوئی مسئلہ ایسا کتنا رہ جائے, نہ مکمل رہ جائے, تو آپ حضرات کو پیسے میں جائیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جس پانی سے پاک کیا جائے, پاک کرنے کے بعد اس چیز کے اندر جس کو ہم نے پاک کیا ہے نجاست لگی نہ رہ جائے, جس کی نجاستیں 10-11 گزری ہیں ان میں سے کوئی چیز نہ رہ جائے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب پانی سے پاک کیا جائے تو پانی مضاف نہ ہو جائے, یعنی اگر ہم پر خون کو پاک کر رہے ہیں, پانی سے ہم نے پاک کیا, تو ایسا نہ ہو کہ جب پاک کرنے کے بعد جب پانی دبکے وہ خود بھی خون ہو جائے, اس میں خون بہت زیادہ آ جائے, خون کا رنگ وہ ہرا اس میں آ جائے. اگر ایسی صورت حال ہے کہ جس پانی سے ہم پاک کر رہے ہیں وہ پانی خود بھی رنگین ہو گیا خون کی وجہ سے, یا خود بھی خون کی بو اس میں آ گئی, تب بھی وہ چیز اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب اس پر پانی ڈالتے رہیں گے, اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب تک کہ آخری پانی جو نکلے وہ بالکل صاف نہ ہو. بات کرنے سے پہلے پہلی چیز یہ ہے کہ جو نجاست لگی ہوئی ہے پیشاب خانہ مری خون کوئی چیز کی جو لگی ہے پہلے اس عین نجاست کو اصل نجاست کو اس نجاست کو دور کیا جائے اس کے بعد پاک کرنے کا مرحلہ شروع کیا جائے ایسا نہ ہو کہ نجاست لگی رہ جائے اور ہم دو تین دفعہ پاک کر کے چلتے رہیں جس طریقے سے گاؤں میں پہنچے تھے مولوی صاحب تو وہاں پر یہی ہوا تھا کہ گاؤں کے اندر ایک انسان جیسا مر گیا تھا علماء متقبلین کا یہ خیال تھا کہ اگر کنویں کے اندر کوئی انسان وغیرہ جیل کر مر جائے تو اس پورے کنویں کا پانی نکالا جائے اب تو خیر علماء کا یہ خیال نہیں ہے وہ جو بول وغیرہ نکالے جاتے تھے اب تو خیر علماء اس کے خلاف ہیں علماء متقبلین لیکن علماء متقبلین علامہ دلی سے پہلے کہ علماء کا یہ خیال تھا کہ پورا پانی نکالا جائے انسان جیل کر مر گیا پانی نکالا گیا پانی نکالا گیا کسی کے کنواں بھر جاتا ہے خود کا خود پانی مولوی صاحب نے فصلہ بتلا دیا کہ پانی نکالیے سب نے پانی نکال لیا جب پانی نکالا اس کے بعد دوبارہ پانی آ گیا تو استعمال کرو اس کو تو گاؤں والے نے یہی کہا کہ مولوی صاحب انسان جو گرا تھا وہ تو ابھی اسی کے اندر ہے اس کو تو نہیں نکالا گیا انہوں نے کہا کہ سید نقل اللہ مت کیا کرو شریعت کے حکم ہے کہ پورا پانی نکالا جائے تو ایسی شریعت یہاں پر نہیں چل رہی ہے یہاں پر شریعت یہ ہے کہ پہلے عین نجاست کو دور کیجیے اس کے بعد آپ اپنا سلسلہ شروع کیجیے جنہوں کو خون لگایا اپنے دونوں کا بھجا اس کے بعد شریعت کا حکم ہے اس میں دخل اندازی نہیں کی جائے پہلے عین نجاست کو دور کیجیے جو سبب ہے اس کے بعد پھر آپ اپنا سلسلہ چلا دیجیے پانی سے پار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر برتن جو ہے اس وقت یہاں پر نل ٹنکی اتر گیا تو پھر آپ کے لیے دو چیزیں ہو جائیں گی ایک پور پانی اور ایک پور سے کم پانی پور آپ حضرات جانتے ہیں آپ کا کوئی بارے کہ تین بارش لمبا تین بارش چوڑا تین بارش گہرا ہو آپ کا سنانے والے ساڑھے تین بارش لمبا ساڑھے تین بارش گہرا ساڑھے تین بارش چوڑا اتنا بڑا جو ٹینک جو ذخیرہ جو ٹنکی ہو اسے ہم پور کہتے ہیں آپ کا کوئی کے نزدیک اس کا وزن ہوتا ہے 377 کلو گرام اور آپ کا کمینی کے نزدیک تقریباً 384 384 کلو گرام وزن ہوتا ہے یہ اختلاف ہے اسی مساحت میں یعنی لمبائی چوڑائی میں اختلاف کی وجہ سے تو اگر آپ پور سے اور وہ تمام نلکے وغیرہ جو کسی ایسے ٹینک سے ملے ہوئے ہیں کہ جو ساڑھے تین بارش یا تین بارش ہے وہ بھی پور کے حکم میں ہوتے ہیں تو اگر برتن نجس ہو جائے تو اس کو تین مرتبہ پاک کیا جاتا ہے قلیل پانی قلیل پانی جو ساڑھے تین سے کم جیسے لوٹا ہے برتن ہے پورا وغیرہ چھوٹا ہوتا ہے چھوٹی ٹنکیاں ہوتی ہیں کیونکہ اگر کوئی برتن نجس ہو جائے تو برتن کو پاک کرنے کے لیے یہ ضروری ہے برتن کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تین مرتبہ پاک کیا جائے اور اگر پور پانی سے یہ پانی جو ٹینک سے متصل ہے یعنی جو نل وغیرہ سے آ رہا ہے اس سے پاک کریں تو اسے ایک دفعہ پاک کرنا ضروری ہے برتن کے علاوہ اگر کوئی اور چیز نجس ہو جائے تو کپڑا بھی اس میں شامل ہے کوئی اور چیز نجس ہو جائے تو اس میں دو حکم اگر پیشاب سے نجس ہوا ہے تو دو مرتبہ پاک کرنا ضروری ہے اور اگر پیشاب کے علاوہ کوئی اور نجاست میں شراب ہے یا پیخانہ ہے یا منی ہے یا خون ہے اور کسی نجاست ہے یا سوس ہے کافر کا پسینہ ہے کافر کا جتنی نجاستیں ہیں سب کے سب اگر برتن کے علاوہ کسی اور چیز میں نجس ہیں تو صرف ایک مرتبہ پاک کر لینا جو ہے کافی ہے خون کو دور کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ دھو لیجیے کافی ہے اور اگر پیشاب کی نجاست ہے تو اس کو دو مرتبہ دھونا ضروری ہے اس میں پور اور غیر پور کا کوئی فرق نہیں اگر آپ پور سے دھو رہے ہیں تب بھی پیشاب کو دو مرتبہ دھونا واجب ہے اور غیر پیشاب کو ایک مرتبہ پور سے کم پانی سے دھو رہے ہیں تب بھی پیشاب سے دو مرتبہ دھونا غیر پیشاب کے لیے صرف ایک مرتبہ دھونا واجب ہے اور پیشاب کے لیے دو مرتبہ پور اور غیر پور اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو باقی ہر نجاست کے لیے صرف ایک مرتبہ دھونا واجب اور پیشاب کے لیے دو مرتبہ دھونا لیکن یہ ہے شرط جب سے آپ کا برتن نہ برتن اگر نجس ہو جائے تو کور میں ایک مرتبہ دھو لیجیے اور کم پانی میں کور سے کم پانی میں تین مرتبہ کم از کم دھونا واجب ہے اس کے بعد اگر برتن پتہ نہیں کیا کہتی ہے لیکن کراچی میں بہت ہی مرض بڑھ چکا ہے کہ اگر برتن میں شراب ڈالی گئی اور برتن شراب سے نجس ہوا تو آکار کل اور آکار سنگنی میں شراب کم پانی سے قلیل پانی سے تو تین مرتبہ دھونا دونوں کے نظر لیکن پور سے یعنی کہ سمجھ لیجیے جو نل ہیں آپ کے ان سے دھونے آپ آئے خمینی کے نزدیک شراب کی اگر ڈالی گئی تب بھی ایک مرتبہ دھو لیجیے تو وہ کافی ہے لیکن آپ آئے کوئی کے نزدیک اگر شراب ڈالی گئی ہے تو کم از کم تین مرتبہ دھونا جو ہے وہ واجب ہے تین مرتبہ سے کم سے برتن صاف نہیں ہوگا کپڑا وغیرہ جب نجس ہو جائے تو اگر آپ پور سے دھوئیں یا کم پانی سے دھوئیں سب کو جس طرح بھی دھوئیں پیشاب سے نجس ہو یا کسی اور چیز سے دھونے کے بعد اس کا نکلنا بھی ضروری ہے بغیر نچوڑے ہوئے کپڑا صاف نہیں ہو سکتا. کپڑا یا اس قسم کی کوئی بھی چیز جو نچوڑی جا سکتی ہے, چادر وغیرہ یہ کسی بھی نہیں, ان کے لیے نچوڑنا بھی واجب ہے. اگر نہیں نچوڑا تو وہ چیز پاک نہیں سمجھی جائے گی. اگر دودھ پیتے بچے کا پیشاب, بچہ جو صرف دودھ پیتا ہے غذا نہیں کھاتا. بہت سے بچے ہیں کہ ایک سال ڈیڑھ سال کے ہو جاتے ہیں, دودھ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں اور غذا بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا تو وہی حکم ہے جو بڑے لوگوں سے پیشاب کرتے ہیں. ایسا بچہ جو صرف دودھ پیتا, کبھی کبھار غذا کھا لیتا تھوڑی بہت, لیکن اس کی خوراک جو ہے وہ صرف دودھ ہے, تو اگر اس کا پیشاب لگ جائے کسی جگہ پر, تو پیشاب کو دور کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ پاک کر لینا کافی ہے. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ کپڑے وغیرہ کو نچوڑیں, بلکہ پیشاب دور ہو گیا اس کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ پانی ڈالا اور پانی چھے گیا بس کافی. اب یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کو نچوڑا جائے. دوسری سے بچے کا مطلب
کوئی
بھی دوسری ماں کہوں پچھلے کہوں گائے ہیں کون کوئی اس میں کوئی فرق نہیں. اس کے اگر یہ نچوڑنے کی جو شرط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے آقا خود اور خدائی. اگر آپ کے بال, سر کے بال, داڑھی کے بال, جسم کے کسی اور حصے کے بال یہ اگر نجس ہو جائیں اور ان کو آپ پاک کر رہے ہیں تو یہ نچوڑے تو جا سکتے ہیں, قابل تو ہے نچوڑنے کے قابل, خاص طرح جن کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں. اچھا تو اور وہ ہیں بھی آقا خدائی کے مقابل بڑے بال والے ہیں نا, تو آقا خدائی کے نزدیک نچوڑنا جو ہے واجب بالوں کا بھی. اگر بال آپ کے نجس ہو جائے اور آپ بات کر رہے ہیں بالوں سے, داڑھی کے بال ہیں یا سر کے بال ہیں یا جسم کے کسی اور حصے کے بال ہیں, تو ان کو دھونے کے بعد انہیں نچوڑنا بھی واجب ہے. لیکن آقا خوئی کے نزدیک نچوڑنے کا حکم بالوں کے لیے نہیں. تو بال اگر آپ کے بڑے بڑے بھی ہیں, نچوڑے جا بھی سکتے ہیں, تب بھی آپ نچوڑیں یا نہ نچوڑیں یا آپ کی مرضی کے اوپر, بہرحال واجب نہیں. پانی ڈالا یا پانی سوکھ گیا تو بال جیسے وہ پاک ہو, نہ بھی سوکھا پانی, تب بھی جب پانی لگ گیا اس کے اوپر تو وہ پاک ہو. یہ چاول یا گوشت یا گندم وغیرہ ایسی کھانے پینے کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کا بھی وہی حکم ہے جو دوسری چیزوں کا, کہ اگر ان کے اوپر کا حصہ نجس ہے, چاول کے اوپر کوئی نجاست گر گئی, پیشاب وغیرہ بچے نکل گیا اور پورا اندر چلا جائے گا, تو اگر صرف اوپر کا حصہ نجس ہے تو اوپر پانی ڈال کر اس کو پاک کر لیں. اگر اندر کا حصہ نجس ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ لیکن دانے کو اٹھا کر دھویا جائے بہت دقت ہو جائے گی. تو اس میں اختلاف ہے آقا خمینی اور آقا خمینی. آقا خمینی کہتے ہیں کہ بس اب یہ چیز دھل نہیں سکتی, اس کو اٹھا کر پھینکی. ایسی چیز جس کے اندر پانی پہنچ جائے وہ جو ہے پاک نہیں ہوتا, کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو پاک کرنے کا. اب آپ بلا کر بچوں کو بلا کر ان کی دعوت کر دیجیے. آقا خوئی کے نزدیک نہیں, ان چیزوں کے بھی پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آب جاری یا آب پوری جو نلکے وغیرہ کا پانی ہوتا ہے جس کے اندر چاول ہے, گندم ہے, صابن ہے, اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں جن کے اندر بھی نجاست پہنچ سکتی ہے اور جن کا پاک کرنا ممکن نہیں ہے اوپر سے پانی ڈال کر, تو ان چیزوں کو لے کر آپ پانی کے اندر رکھیں اور اتنی دیر تک رکھے رہیں کہ آپ کو یقین ہو جائے پانی اس کے اندر ہر طرف پہنچ گیا, گھنٹہ, دو گھنٹہ, تین گھنٹے, چار گھنٹے, کیسی صورت حال. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی ہر طرف پہنچ گیا ہے تب وہ چیز پاک ہو گئی آقا خوئی کے نزدیک. لیکن آقا خوئی کے نزدیک ایسی چیز جس کا اندرونی حصہ نجس ہو جائے اب وہ پاک نہیں ہو سکتی. گوشت وغیرہ کا یہ مسئلہ ہے کہ گوشت وغیرہ بہت چکنا ہوتا ہے, لیکن چکنا ہونے کے باوجود وہ پاک ہو سکتا ہے. ہر کتنی چیز پاک ہو سکتی ہے, اگر اس کی چکنائی بہت زیادہ ہے تو پہلے چکنائی کو آپ صاف کر لیجیے, اس کے بعد پاک کیجیے. اگر چکنائی کم ہے, جیسے بعض اوقات پیسہ بھی ہے صاحب نے کراچی کے اندر, صبح کو اٹھی آپ تو سردیوں میں خاص طور پر گالوں کے پاس قسم کی چکنائی ہوتی ہے بہت سے, تو اگر کم چکنائی ہے, معمولی چکنائی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر نجس بھی ہو جائے وہ تو آپ اسی چکنائی کے اوپر سے اس کو پانی ڈال کر پاک کر دیجیے, معمولی چکنائی ہوتی ہے. اور اگر وضو کرنا چاہیں تب بھی اسی کے اوپر سے آپ پانی ڈال کر اس کو آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. معمولی چکنائی, اس کی کم چکنائی جو ہے وہ کوئی ضرر, کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. تو یہ تو تھا چیزوں کو پاک کرنا. اب برتن کا جس کا مسئلہ یہ آ گیا کہ برتن کو کم از کم تین مرتبہ پاک کرنا چاہیے کم پانی سے اور ایک مرتبہ کل یا جاری سے, اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ برتن نجس ہو گیا, برتن کا پاک کرنا تو واجب ہے, اس میں کھانا کھایا پیا جاتا ہے. کپڑے کا پاک کرنا واجب نہیں ہے, فرش کا پاک کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے. لیکن برتن کا پاک کرنا, جس برتن میں کھانا پینا ہے اس کا واجب ہے پاک کرنا. کپڑا نجس سے چل سکتا ہے, فرش نجی سے چل سکتا ہے، کوئی بھی چیز گھر کی نجی سے چل سکتا ہے کام، لیکن سوائے برتن اگر آپ اس میں کھانا چاہتے ہیں تو برتن کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین دفعہ اس کو پاک کرنا ہے آپ کو، تین دفعہ اسے آپ پانی سے بھریں پورا، اس کے بعد اس کو الٹا دیں، اونگا کر دیں، پانی سر گر جائے گا، تین دفعہ ایسا نہیں کریں تو یہ برتن پاک ہو جائے گا بس، اور اس میں کوئی اور پاکی رکھنی نہیں چاہیے، تین مرتبہ پانی ڈالا اور اس کو گرا دیا، الٹا کر دیا، پاک ہو گیا، یا ایک پانی تھوڑا سا پانی ڈالیں اور برتن کو خوب کھنگالیں، مطلب سمجھ جاتے کھنگالیں یعنی پانی ڈال کر خوب بھجائیں کہ پانی چاروں طرف پہنچ جائے، جو عام طریقہ ہمارے گھر میں وہ یہی ہے کہ ڈالیں اور اس کے بعد کھنگالیں اور اس کے بعد پانی کو پھینک دیں تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہ کھنگالیں اور برتن کو پورا بھر کے الٹا کر دیں تب بھی وہ پاک ہو جائے گا، اور یہ زیادہ آسان طریقہ ہے، کیونکہ پہلے طریقے میں آپ کو یقین حاصل کرنا پڑے گا کہ پانی ہر حصے میں پہنچ گیا، دوسرے طریقے میں کوئی یقین وقین نہیں بلکہ برتن کو بھر دیا اور الٹا کر دیا تو پاک ہو گیا۔ اگر برتن کوئی بہت ہی تنگ برتن ہے، اس لیے مسئلہ آتا ہے، اس سے پڑے رہتے ہیں آپ نہیں پڑے گا، اس لیے مسئلہ کم کے ہی جائے گا، لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ کتے نے چاٹ لیا برتن کو یا منہ ڈال دیا یا پانی وغیرہ پی لیا، تو برتن کو پانی سے پاک کرنے سے پہلے واجب ہے کہ ایک مرتبہ مٹی سے مانگے، تو اگر برتن بہت تنگ منہ کا ہے کہ جس کے اندر آپ کا ہاتھ نہیں جا سکتا کہ آپ مٹی سے اس کو صاف کریں، تو مثلا بوتل وغیرہ ہے، بہت ہی چھوٹی بوتل ہے، پتا نہیں اسے کتے نے کیسے پی لیا لیکن بہرحال آپ کا ہاتھ نہیں جا رہا ہے، تو اب اس کے اندر آپ مٹی کس طریقے سے ڈالیں، اس میں آقا خمینی اور خمینی میں اختلاف ہے، آقا خمینی کہتی ہے کہ پہلے آپ ایک لکڑی ڈھونڈیے، اس لکڑی کے اوپر ایک کپڑا باندھیے، اس کے بعد اس کپڑے کے اوپر مٹی لگا کر ڈال کر اندر اس کو صاف کریں، اور کسی طریقے سے یہ بات نہیں ہو سکتی، آقا خمینی یہ کہتی ہے، آقا خمینی کے نزدیک اتنے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس طریقے سے پانی ڈالتے ہیں اس طریقے سے مٹی ڈالیے، پانی ڈالیے اور کھنگالیے، اس کو ہلائیے، پانی پھینک دیجیے، مٹی باہر آ جائے تو برتن جو ہے وہ پاک ہو جائے، زیادہ جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن آقا خمینی کہتے ہیں کہ آپ مکلف ہیں، خدا کی طرف سے آپ پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ڈالی گئی، صبح اٹھیے شام اٹھیے دوپہر اٹھیے، یہ مصیبت یہ بھی ہے، اس کو بھی آپ برداشت کیجیے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ پاک کرنے کا نہیں۔ آخری مسائل، کیونکہ آج پورا کچھ ڈیٹ پروگرام شروع ہوا تھا، ہمارا پروگرام کتنے ہی ڈیٹ شروع ہو گیا، 11:30 بجے ضرور ختم ہو گیا، اس کا آپ کتنا زمین جو ہے کتنے اختلاف ہے علماء میں، اس لیے مسئلہ اٹھتا ہے کہ زمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہمارے گھر کی زمین ہے اور ایک وہ زمین جو پانی جذب کر لیتی ہے، تو کچھ علماء میں اختلاف ہے کہ زمین جو پانی جذب کر لیتی ہے کیا یہ پاک ہو سکتی ہے پانی سے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر تو یہی مسئلہ ہے کہ پانی اس کے اندر چلا گیا، اب وہ زمین پاک ہوگی یا پاک نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ پانی رہے گا، تو ہمارے آقا اور خمینی دونوں مجتہدین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، زمین کا پوری پختہ زمین ہے، پکی زمین ہے یا کچی زمین ہے جس میں پانی چلا جاتا ہے، ہر صورت کے اندر زمین پر اگر پانی ڈالا جائے، کچی زمین ہے اس کے اندر جب پانی جذب ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، پکی زمین ہے جب اس کا پانی بہ جائے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ پانی کے بھی مسئلے اور ہیں لیکن وہ بہت پیچیدہ مسئلے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے پانی کے مسئلے تو یہی ہم ختم کرتے ہیں، کچھ مسئلے رہ گئے، مگر اس سے پہلے ایک اور اہم مسئلہ ہے جس کا 3-4 اتوار سے تقاضا جاری تھا، اس کو بھی آپ کے کانوں تک پہنچانا ہے، اس لیے مظاہرات کا اعتبار ختم ہو گیا، اب جتنے مسئلے رہ گئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 اتوار کو ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمارا پروگرام ان مسائل پر چلے گا جن کی ضرورت عام طور پر پیش آتی ہے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ انسان کے جسم سے مختلف رطوبتیں خارج ہوتی رہتی ہیں، یہ مسئلہ پوچھا نہیں جاتا لیکن بہت سے لوگوں کو اس کے حل کی تلاش رہتی ہے، اور بہت سے لوگ سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بتلایا جاتا تھا، لیکن شرعاً نقطۂ نگاہ سے یہ ان کی کل تعداد یہ سمجھ لیجیے کہ 5 ہے، منی، پیشاب، ودی، وزی اور مرضی، یہ کل 5 وہ رطوبتیں ہیں، رطوبت کے لفظ مشکل نہیں، وہ رطوبتیں ہیں کہ جو انسانی جسم سے خارج ہوتی رہتی ہیں مختلف اوقات میں، اس میں سے کچھ رطوبتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے بغیر غسل کے کام نہیں چلتا، کچھ ایسی ہیں جن کے لیے صرف وضو واجب ہوتا ہے بغیر وضو کے کام نہیں چلتا، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن سے نہ غسل واجب ہوتا ہے نہ وضو واجب ہوتا ہے، اس کی تفصیل پہلے سے یہ سمجھ لیں کہ منی تو سب جانتے ہیں کیا چیز ہے، اچھل کر نکلے، جوش کے ساتھ نکلے، حیجان کے وقت نکلے، اور نکلنے کے بعد انسان کا بدن سست پڑ جائے، یہ 3 نشانیاں ہونا ضروری ہے منی میں، کہ جب منی نکلے تو اچھل کر نکلے، جوش کے ساتھ یعنی حیجان کے ساتھ نکلے، اس وقت انسانی خیالات میں بھی حیجان برپا ہو، حیجان کا لفظ اگر مشکل ہے تو آپ حضرات بعد میں سن سکتے ہیں، اور جب نکلے تو نکلنے کے بعد انسان کا بدن سست پڑ گیا. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے اور دو چیزیں ہیں, اچھل کر نکل رہی ہے اور بدن بھی سست پڑ گیا, لیکن ایسے خیالات نہیں تھے, حیجان نہیں تھا, تو منی نہیں مانی جائے گی. منی کے لیے یہ ضروری ہے بس کی نہیں مختلف کیا جائے, اس کے بعد اس کو اگلے اعتبار پر رکھا جائے. وقت پورا ہو گیا, سوالات تو ہوں گے, سوالات آپ سوالات کے ذریعے سوال تو آپ نکال سکتے ہیں, لیکن اگر اس کی ہمت پڑتی تو اس مسئلے کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. پروگرام آپ کا ختم ہو گیا, آپ حضرات تشریف لے جا سکتے ہیں. بس یہی اگلے اعتبار کو موضوع دل میں ختم ہے, اور دوسرا موضوع جو ہے وہ محرم کے مسائل ہیں, پگڑی کے مسائل ہیں, اور کچھ اور عام مسائل جو پوچھتے رہتے ہیں لوگ, وہ مسائل کمال ہے. آج آپ کو کیسے تکلیف ہے؟ راستہ بڑا ملاقات ہو گئی, آپ کو چھوٹا آپ کو